أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. کتاب موزش فلسفہ کے درس نمبر 14 میں ہماری بات چل رہی ہے جس کا عنوان ہے علم حصولی. علم حصولی اس کو پھر آگے تقسیم کیا تھا مناطقہ نے، علم یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق. اگر آپ علم منطق میں بھی جا کے پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے اور آگے پڑھتے رہیں گے منطق کے اندر، یہ جو علم کی تقسیم کی جاتی ہے وہاں لکھا مطلق ہوتا ہے کہ العلم ينقسم الى تصور و تصدیق. مراد وہاں پر علم سے جو ہوتی ہے وہ علم حصولی ہوتی ہے، کیونکہ تصور اور تصدیق یہ علم حصولی کی اقسام ہیں، علم حضوری تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم نہیں ہوتا. درست ہے؟ تو یہ جو ہم یہاں پر تصور اور تصدیق کی اقسام پڑھ رہے ہیں تو علم حصولی کے زمرے میں لے کر آئے ہیں. بس اگر آپ علم منطق میں کہیں پڑھتے ہیں تو یہ توجہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تصور و تصدیق میں جب تقسیم کرتے ہیں تو تصور سے کیا مراد ہے، تصدیق سے کیا مراد ہے، پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا، اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری بحث یہاں آ کر رکی تھی کہ بعض مغرب منطقدانوں نے تصدیق کی ایک اصطلاح بیان کی ہے کہ جو مسلمان منطقدانان یا یونان سے بھی یہی، چونکہ منطق میں یہی مراد تھی تصدیق سے، چونکہ یہ بحث جو ہے آپ یوں کہہ لیں تصور اور تصدیق کی، یہ فلسفہ اسلامی ہی میں بیان ہوئی ہے. درست ہے؟ یعنی تقسیم کرنا کہ علم، علم حصولی جو ہے یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق ہوتا ہے، یہ اس طرح منظم کر کے جو ہے وہ عالم اسلام میں ہی شروع ہوا ہے. بہرحال مغرب بعض ماہرین نے کہا کہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ذہن ایک تصور سے دوسرے تصور کی طرف منتقل ہو تداعی معانی کے تحت. تداعی معانی یعنی جس کو انگلش میں ایسوسی ایشن آف آئیڈیاز کہا جاتا ہے، کہ عرض کیا تھا کہ یہ اصطلاح جو ہے وہ ڈیوڈ ہیوم کی ہے. تداعی معانی سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ایک انسان جب تصور کرتا ہے ایک چیز کا تو دوسرے کا تصور فوراً انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور اس کے مختلف اسباب ہیں. یہ تداعی معانی جو ہے اس قسم کے انتقال کا اس کے اسباب ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہیں کہ مثلا آپ ایک تصور لیں خود بخود بغیر کسی وجہ کے دوسرا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے، نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب ہیں. مثال کے طور پہ تکرار ایک سبب ہے تداعی معانی کا. تکرار کیسے؟ جیسے مثال دی تھی آپ کو کہ آپ جیسے دو افراد ہیں، اکٹھا اتنا زیادہ بار دیکھا گیا ہے کہ اب آپ ایک کو دیکھ کر دوسرے کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. درست؟ یا مثلا اس وقت آپ دیکھ لیں، ایک اور مثال دوں آپ کو، ایک ہمارے پاس ہے استکبار کا تصور اور ایک ہمارے پاس ہے امریکہ کا تصور. درست؟ اب ہم استکبار کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو امریکہ کا تصور خود بخود آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ استکباریت اور امریکہ اکٹھا اتنا استعمال ہو رہے ہیں معاشرے میں کہ اب اگر امریکہ کا لفظ استعمال کریں، امریکہ کا تصور کریں تو استکبار ذہن میں آتا ہے، اگر استکبار کو ذہن میں لے آئیں تو امریکہ ذہن میں آ جاتا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کی زندگی میں ہیں، آپ اس سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. بس ایک چیز جو تداعی معانی کے لیے ہے, سبب ہے, وہ کون ہے؟ تکرار. بعض اوقات یہ تداعی معانی ایسوسیشن آف آئیڈیاز, یہ اس کا سبب اور علت جو ہے وہ, اب کیا میں تعبیر نہیں ہے اس کو میں تفصیل سے بیان کروں. مثلا آپ اگر سفر پہ جا رہے ہیں, مثلا آپ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کا مثلا کیا ہے, شیخوپورہ انٹرچینج کے پاس ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے کافی. اب یہاں پر دو تصور پائے جاتے ہیں, ایک ایکسیڈنٹ ہے اور دوسرا شیخوپورہ انٹرچینج ہے, درست ہے؟ تو اب یہ حادثہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, آپ پھر اس کے بعد لاہور سے اسلام آباد والا روڈ آپ نے استعمال ہی نہیں کیا, آپ جو ہے وہ اپنے علاقے میں رہے ہمیشہ. لیکن جب بھی آپ شیخوپورہ انٹرچینج کا نام سنیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً ایکسیڈنٹ کا تصور آ جائے گا. اب یہاں پر کیا ہے, کوئی کہہ بھی نہیں رہا, اس نے تو فقط خود باتیں کر رہے تھے آپس میں اور شیخوپورہ انٹرچینج کا نام آ گیا. فوراً جیسے ہی شیخوپورہ انٹرچینج کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا, ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی کیا ہے تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اب یہاں پہ تکرار نہیں پایا جاتا, لیکن ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا اور اس کے اندر برائی یا اچھائی پائی جاتی تھی اتنی زیادہ کہ آپ کو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. خوشی بھی اسی طریقے سے ہے, مثلا آپ کے لیے مثلا اچانک ایک خوشخبری مل جاتی ہے آپ کو, تو اسی طریقے سے تداعی معنی کا سبب بن جاتا ہے, درست ہے؟ اور اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ اسی طریقے سے تداعی معنی کا سبب بن جاتا ہے. پس تداعی معنی اس طریقے سے ہوتا ہے. بات واضح ہوگی, کلیئر ہوگی تداعی معانی سے کیا مراد ہے. تو اب یہ جو بعض مغربی منطق دان ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ تصدیق یعنی ایک تصور سے دوسرے تصور کی طرف منتقل ہونا تداعی معانی کے تحت, یعنی پہلے تداعی معانی پایا جاتا ہے ایک تصور اور دوسرے تصور کے درمیان, اب آپ ایک تصور سے دوسرے تصور کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائیں. جیسا کہ مثلا ابھی شیخوپورہ کا نام لیا تو ایکسیڈنٹ کا ذہن تصور میں آ گیا, ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ یہ منطق دانان کیا کہیں گے, یہ تصدیق ہے چونکہ آپ ایک تصور سے دوسرے تصور کی طرف منتقل ہو گئے, درست ہے؟ آپ دونوں اکٹھے ہیں, اتنا تکرار ہے پایا جاتا ہے اور تداعی معنی کا سبب بن گیا ہے. اب ایک کو اگر دیکھنے کے بعد دوسرے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے, ان کے مطابق وہ کیا ہے, تصدیق ہے. یہ تھا نظریہ بعض منطق دانان کا. آیت اللہ مصباح حافظ اللہ فرماتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے کہ جہاں پر تصدیق ہو وہاں پر تداعی معنی بھی ہو, اور جہاں پر تداعی معنی ہو وہاں پر کیا ہے, تصدیق بھی ہو. اصلا کوئی تلازم نہیں پایا جاتا. یہاں پر فرماتے ہیں کہ تصدیق, اس کی ماہیت, اس کی حقیقت, اس کا قوام حکم کے توسط سے ہے. تصدیق اس وقت تصدیق کہلائے گی کہ جب حکم پایا جاتا ہو. اگر حکم نہیں ہے کسی جگہ پر تو اس کو ہم تصدیق نہیں کہہ سکتے. بات واضح. بس فرماتے ہیں کہ تداعی معنی پایا جاتا ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ تصدیق ہو. یعنی کیا مراد, وہاں حکم موجود ہو. جیسا کہ مثال کے طور پہ ابھی آپ کو کہا, آپ کو دیکھا, ان کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آ گیا. اب بیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھ کر ان کا تصور ذہن میں آنا, اب یہاں پہ کسی قسم کا حکم نہیں ہے, فقط آپ کی تصویر ذہن میں آئی, جیسے ہی آپ کی تصویر ذہن میں آئی ان کی تصویر بھی ساتھ ذہن میں آ گئی. اب یہاں پہ کوئی تصور نہیں, تداعی معنی ہے تصدیق نہیں ہے، چونکہ حکم نہیں ہے یہاں پر. حکم کیا ہوتا ہے؟ قضیہ پورا بنتا ہے، وہاں پر پروپوزیشن پوری بنتی ہے، زید کھڑا ہے، بارش ہو رہی ہے.
اور یہاں پہ حکم پنہان تو ہو سکتا ہے، مثلا آپ نے مجھے دیکھا تو ذہن ایک کی طرف جانا، یعنی ذہن یہ قضیہ ایسے بنا ہے ایک پنہانی طور پر جو ذہن میں،
ہم اس کو تفکیک کر کے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو تفکیک کر، اگر وہ قضیے کی صورت میں اس کو دیکھ رہا ہے پھر تو وہ تصدیق کہلائے گی. ہم ابھی اس کو جدا کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی تداعی معنی ہو وہاں پر تصدیق پائی جاتی ہو. انسان کے اندر قدرت موجود ہے کہ انسان فقط تصور کرے، اس میں کوئی کسی قسم کا حکم نہ لگائے، فقط تصور کرے، درست ہے؟ تو لہذا ایک مورد یہ ہے کہ تداعی معنی ہے لیکن وہاں پر کیا ہے، تصدیق نہیں پائی جاتی. ایک اور مثال لیتے ہیں آج کے دور کی. مثلا آپ نے دیکھا کہ سائنس کی دنیا کی خبریں پڑھتے پڑھتے اب جب بھی مریخ کا نام آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ وہاں رہنا. کیونکہ آپ سائنسی دنیا میں اتنا سن چکے ہیں، کبھی کہتے ہیں پانی کشف ہو گیا، آپ کبھی کہتے ہیں فلانی چیز کشف ہو گئی، فلانا وہاں شاید رہ سکیں، سلسلہ بن رہا ہے، سائنسدان یہ کر رہے ہیں. اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یا کوئی بھی بندہ اس بار بار اس مطلب کو سنے گا تو اب مریخ کا نام سنتے ہی کیا ہے، اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ وہاں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے. اب یہاں پر تداعی معنی تو ہے، ایک تصور سے دوسرے تصور کی طرف منتقل تو ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر تصدیق نہیں پائی جاتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ، اگر فرض کریں آپ قضیے کی صورت میں ہی کیوں نہ اس کو بیان کریں کہ آپ کہیں کہ مریخ رہنے کی جگہ ہے، لیکن چونکہ آپ کو ابھی یقین نہیں ہے کہ مریخ میں زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں، زندگی گزارنے کی وہاں پر شرائط فراہم ہیں یا نہیں، ابھی تک یقین نہیں ہے، شک کی حالت میں ہیں، تو علم منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تصدیق کا تعلق شک کے اندر نہیں ہوتا. جو مورد شک کا ہے اس کو تصدیق نہیں کہتے، وہ تصور کا مورد ہوتا ہے. بس اگر کوئی کہتا ہے کہ مریخ سکونت کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، تو اگر یہ قضیے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ تصدیق نہیں پائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یقین نہیں ہے، یہاں پر حکم نہیں ہے. یعنی آپ کسی بندے سے بھی جا کے پوچھ لیں آپ کو یقین ہے کہ مریخ رہنے کی جگہ ہے، کہیں گا نہیں معلوم، سننے میں آیا ہے. خوب اس طرح کی حالت کہ نہیں معلوم، یہ تصور کا مورد ہے. منطق مظفر ہی کے اندر آپ نے جب تصور تصدیق کی بحث پڑھے تھے وہاں پر یہ بحث آئی ہے تفصیل سے، تو لہٰذا وہاں پر رجوع کریں کہ مطلب کھل جائے گا وہاں جا کر. اور اسی طریقے سے جہاں پر تصدیق ہے ضروری نہیں ہے وہاں تداعی معنی بھی ہو. مثلا آپ باہر سے آ کر مجھے کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے مجھے خبر دی ہے آ کر کہ بارش ہو رہی ہے، تو اب یہاں کسی قسم کا کوئی تداعی معنی نہیں ہے. ایک تصور سے دوسری طرف تصور سے آپ منتقل نہیں ہو رہے ہیں تداعی معنی کی وجہ سے، کیونکہ تداعی معنی اسباب کے تحت ہوتا ہے، جیسے بیان کیا، یا تکرار اتنا زیادہ ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا عجیب واقعہ ہو جائے کہ جو ہمیشہ آپ کو یاد رہے اور تداعی معنی کا سبب بن جائے. اس کے علاوہ تو کہیں بھی تداعی معنی نہیں ہوتا، بغیر سبب کے جیسے بیان کیا کہ تداعی معنی نہیں ہوتا. وہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، مطالب ہیں، واقعات ہیں کہ جن میں کسی قسم کا کوئی آپ کے ساتھ نہ واقعہ رونما ہوتا ہے نہ تکرار ہوتا ہے آپ کے ساتھ، پہلی دفعہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کہاں تداعی معنی ہوگا؟ وہاں کہاں ایک تصور سے دوسری طرف تصور کی طرف منتقل ہو رہے ہوں گے؟ وہاں تصدیق ضرور ہوگی کیونکہ آپ حکم لگا رہے ہوں گے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ تداعی معنی نہیں ہوگا. بس مغربی منطق دانوں کا جو یہ نظریہ ہے یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ ایک مطلب تھا، عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وضاحت کافی کر دی ہے، مطلب سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے. اس کے بعد وارد ہوتے ہیں اجزاء قضیہ میں. قضیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ چونکہ ہماری بحث چل رہی ہے تصدیق میں، اور تصدیق کا تعلق قضیے کے ساتھ ہوتا ہے، پروپوزیشن کے اندر تصدیق پائی جاتی ہے. تو جب آپ قضیے کی بات کرتے ہیں تو پہلی جو ایک گفتگو ہوتی ہے وہ یہ کہ قضیہ کن اجزاء سے مل کر تشکیل پاتا ہے. اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے درمیان. بعض کہتے ہیں کہ قضیہ حملیہ، پریڈیکیٹو پروپوزیشن، قضیہ حملیہ، یہ دو جز سے مرکب ہوتا ہے، سبجیکٹو، سبجیکٹ سے اور پریڈیکیٹ سے، موضوع اور محمول. یہ دو چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو قضیہ کہیں گے اس کو. بعضوں نے کہا کہ نہ، یا قضیہ تین جز سے مل کر بنتا ہے، موضوع، محمول اور ان کے درمیان نسبت، جس کو نسبت حکمیہ کہا جاتا ہے. یعنی بالآخر آپ جب ایک قضیہ بنا رہے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، اب یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے؟ دو چیزیں تو واضح ہیں، زید اور کھڑا ہونا. زید موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، کھڑا ہونا محمول ہے، پریڈیکیٹ ہے، حمل ہو رہا ہے اس کے اوپر. یہ دو چیزیں ہیں. تیسری چیز جو ضرورت ہے وہ کیا؟ نسبت حکمیہ، کہ کھڑا ہونا منصوب ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. یہ نسبت حکمیہ بھی ہونا ضروری ہے، چونکہ اگر نسبت حکمیہ نہیں ہوگی تو محمول کیسے موضوع کے ساتھ مرتبط ہوگا؟ کیونکہ یہ تو جدا جدا مفہوم ہے. زید ایک الگ مفہوم ہے، ایک الگ تصور ہے، کھڑا ہونا ایک الگ تصور ہے. ان کا آپس میں منسوب ہونا، نسبت قائم ہونا، یہ ضروری ہے قضیے کے اندر. تو اب نسبت حکمیہ جو ہے وہ ایک ضروری رکن ہے، جز ہے قضیے کی تشکیل میں. پس بعضوں نے کیا کہا کہ قضیے کی تشکیل میں تین اجزاء کی ضرورت ہے، موضوع، محمول اور نسبت حکمیہ. بعض افراد نے آ کر کہا کہ چار اجزاء سے مل کر بنتا ہے قضیہ، موضوع، محمول، نسبت حکمیہ اور کیا ہے؟ حکم. حکم بھی ہے. کیسے؟ جب میں نے کہا زید کھڑا ہے تو یہاں پر چار چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ہے زید یعنی موضوع، ایک ہے کھڑا ہونا یعنی محمول، ایک ہے نسبت حکمیہ یعنی کھڑا ہونا منصوب ہے زید کی طرف، اور تیسرا ہے زید کھڑا ہے، حکم لگا دیا ہے میں نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھڑا ہونے والا زید ہے، کوئی اور نہیں ہے، ایک حکم لگا رہا ہوں میں. یہ چوتھی چیز جو ہے وہ ضروری ہے. تو بس قضیے کے چار جز ہیں نا، جدا ہیں. یہ نسبت حکمیہ کیا ہے؟ نسبت کا تصور کرنا، یہ تصور ہے، تصدیق نہیں ہے. یہ آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ آپ نے پہلے زید کا تصور کیا، پھر آپ نے تصور کیا کھڑا ہونے کا، پھر آپ نے ان کے درمیان نسبت کا تصور کیا کہ زید اور یہ قیام، یہ کیا ہیں؟ منصوب ہے. مثلا یوں تصور کیا آپ نے، نسبت حکمیہ کا تصور کیا. پھر بعد میں آپ نے جب نسبت حکمیہ کا تصور کر لیا، فوراً حکم لگا دیا آپ نے، ہاں جو کھڑا ہے وہ زید ہے، یعنی زید ہے کہ جو کھڑا ہے، یہ حکم لگا دیا. یہ حکم کب لگا آپ نے جب زید کا بھی تصور کیا، اس کے کھڑے ہونے کا بھی تصور کیا، اور پھر ان کے درمیان پائی جانے والے نسبت کا بھی تصور کیا، جس کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں. پھر آپ نے حکم لگا دیا، ہاں زید کھڑا ہے، کھڑا ہونے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ زید ہے. ہم اس کو اس طرح تعبیر کر رہے ہیں، آ کر یعنی یوں پورا قضیہ ہو جاتا ہے نا. مثلا اگر میں کہوں گا زید کھڑا، ناقص ہے جملہ. جیسے قیام زیدین، میں عربی کی تعبیریں استعمال نہیں کر رہا تاکہ ہر ایک کے لیے قابل فہم ہو. مثلا آپ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں زید قائم، پورا جملہ ہے، زید کھڑا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں قیام زیدین، کیا ہے قیام زیدین؟ ہاں نسبت ہے اس میں کہ زید کی نسبت دی جا رہی ہے قیام کی طرف یا قیام کی نسبت دی جا رہی ہے زید کی طرف، نسبت تو پائی جاتی ہے لیکن چونکہ حکم نہیں پایا جاتا لہذا یہ تصدیق شمار نہیں ہوتا. کہ منطق میں چونکہ اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے یہاں مناسبت سے ذکر کیا ہے تو لہذا کتاب کی حد تک اکتفا کر رہا ہوں، والا اگر اس کے تفصیلات میں وارد ہوا جائے تو چند درس تو فقط اس کے چاہیے کہ سارے نظریات کو بیان کیا جائے پھر ان کو رد کیا جائے اور جو حقیقی نظریہ اس کو انتخاب کیا جائے، کہ ضرورت نہیں ہے جو کتاب میں بیان ہوا ہے اتنا ہی کافی ہے. بس قضیہ حملیہ اور پریڈیکیٹیو پروپوزیشن، قضیہ حملیہ وہ قضیہ کہ جس کے اندر حمل پایا جاتا ہے، محمول کو موضوع کے اوپر حمل کیا جاتا ہے، یہ اس کے مرکب ہونے میں اختلاف ہے کہ کتنے اجزاء ہیں. بعضوں نے کہا دو، بعضوں نے کہا تین، بعضوں نے کہا چار، یہ تین نظریے سامنے آئے. اس کے بعد جو قضایا اور پروپوزیشنز کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ قضایا موجبہ اور قضایا سالبہ ان کے درمیان فرق ہے. قضایا موجبہ کون سے قضایا ہیں؟ یعنی وہ پروپوزیشن کہ جس کے اندر کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، نفی نہیں کیا جاتا. انگلش میں اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ افرمیٹیو پروپوزیشن ہے، اور سالبہ جو ہے وہ یعنی چیز کا نفی کر دینا اس کا. تو یہ قضیہ موجبہ اور قضیہ سالبہ کے درمیان کہتے ہیں فرق پایا جاتا ہے. کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں قضیہ موجبہ اس کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں، موضوع، محمول، نسبت حکمیہ اور حکم، کہ جس پہ بھی بات کی ہے. لیکن قضیہ سالبہ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، موضوع، محمول، نسبت حکمیہ. یہاں پر حکم نہیں ہوتا بلکہ سلب الحکم ہوتا ہے، حکم کو سلب کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پر. یعنی حقیقت میں قضیہ اگر موجبہ ہو تو کیا کہتے ہیں آپ، زید کھڑا ہے یا ہونا ہے، یہ کیا ہے، حکم ہے، تو ایک علامت ہے یہ حکم کی. اور جب کہا جائے گا کہ زید نہیں کھڑا تو اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ، آپ وہ حکم جو پایا جاتا تھا اس کے اندر یا اس کی نفی کر رہے ہیں کہ کھڑا نہ ہونا اس کے لیے ثابت نہیں ہے. تو یہاں سلب الحکم پایا جاتا ہے. تو اس
یہ
خود بھی یہ عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں، ابھی جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ بعضوں نے یہ کہا کہ قضایا موجبہ اور قضایا سالبہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ قضایا موجبہ کے درمیان حکم پایا جاتا ہے اور قضایا سالبہ کے اندر حکم سلب کیا جاتا ہے. حکم ہوتا نہیں ہے وہاں، یعنی حکم ایجابی نہیں ہوتا، اس بات نہیں ہوتا وہاں پر، بلکہ سلب الحکم ہوتا ہے وہاں پر. درست ہے؟ مثلا کیا ہوتا ہے وہاں پر، مثلا آپ دیکھیں جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پتا ہے زید کھڑا ہے. درست ہے؟ اس باتی ایک حال ہے، مجھے پتا ہے زید کھڑا ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں زید نہیں کھڑا، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم زید کھڑا ہے، یہ کیفیت. دیکھیں یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم زید کھڑا. ایک مرتبہ جو یہ جملہ استعمال کر رہے تھے، ایک مرتبہ کہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ زید نہیں کھڑا، اور ایک مرتبہ ہے مجھے نہیں معلوم زید کھڑا. فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ قضیہ سالبہ کے اندر سلب الحکم ہے، یعنی مجھے نہیں پتا، حکم کا سلب پایا جاتا ہے اس کے اندر. اور موجبہ کے اندر جو ہے وہ حکم پایا جاتا ہے، یعنی مجھے پتا ہے کہ زید کھڑا ہے، وہاں حکم ہوتا ہے، باقاعدہ حکم لگایا جاتا ہے کہ زید کھڑا ہے. یہ ایک جو ہے وہ اختلاف جو علماء کے درمیان میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے. ایک اور اختلاف جو قضایا کے اندر پایا جاتا ہے علماء کے درمیان وہ یہ ہے کہ قضایا کی دو قسمیں ہیں. قضایا یا حل بسیطہ ہیں, حل بسیطہ. اگر منطق مظفر پڑھی ہو تو یہ مطالب سارے وہاں پر واضح اور روشن ہیں, ساری اصطلاحات وہاں پر آئی ہیں. بعض قضایا ہیں کہ جو حل بسیطہ کے زمرے میں آتے ہیں اور بعض قضایا ہیں جو حل مرکبہ کے زمرے میں آتے ہیں. حل بسیطہ کسے کہتے ہیں, اس کو تھوڑی وضاحت کر دوں تاکہ ہر ایک لیے قابل فہم ہو جائے. ہمارے پاس دو قسم کی جو قضایا پائے جاتے ہیں. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ زید موجود ہے, درست ہے, اور ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ زید قائم ہے, زید کھڑا ہے. دو قضیے, دونوں میں فرق ہے. ایک میں محمول کون ہے, موجود ہونا, اور ایک میں محمول جو ہے ایک صفت ہے, مثلا قائم ہونا, کھڑا ہونا. اب یہ دو قضیے علم منطق نے اس کی کیٹاگری کی ہوئی ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر فرض کرے کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے, تو کس سے سوال کرنا ہے, حل کے ساتھ. عربی زبان کے اندر جو فصاحت پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر مورد کے لیے الگ لفظ جو ہے وہ وضع کیا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے. سوال کرنے کے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. حمزہ جو ہے وہ بھی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے, لما جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہر ایک کا الگ مورد ہے. حل جو ہے وہ بھی سوال کے لیے آتا ہے. اگر آپ نے سوال کرنا ہے کہ فلاں چیز وجود رکھتی ہے یا نہیں, موجود ہے یا موجود نہیں ہے, تو کہتے ہیں وہاں آپ نے حل سے سوال کرنا ہے. یا اگر آپ نے یہ سوال کرنا ہو کہ فلاں چیز کے لیے ثابت ہے یا نہیں, کہتے ہیں حل کے ساتھ سوال کرنا ہے. بس حل کے دو مورد ہو گئے. اگر موجود ہونے یا نہ ہونے کو پوچھنا ہے تو وہ بھی حل کے ساتھ کرنا ہے, اور اگر ایک چیز کا ثابت ہونا دوسری چیز کے لیے, اس کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے, وہ بھی حل کے ساتھ کرنا ہے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کیا زید موجود ہے, تو عربی میں کہاں کسے سوال کریں گے, حل سے. آپ کہیں گے حل زید موجود, کیا زید موجود ہے. اور یا اگر کہیں کہ کیا زید کھڑا ہے, تو اس کا سوال بھی حل کے ساتھ ہوگا کہ حل زید قائم. اب چونکہ حل دو مورد میں استعمال ہو رہا ہے, اس کو جدا کرنے کے لیے ان کا نام رکھ دیا گیا. کہا کہ وہ قضیہ کہ جس کا محمول وجود ہو, موجود ہو, اس کو کہتے ہیں حل بسیطا, حل بسیطا. حل کے نیچے کسرہ ڈال دیں تو حل بسیطا ہو جائے گا. اور جہاں پر قضیے کا محمول وجود سے ہٹ کر کوئی بھی چیز ہو, زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں ہو, زید کے بیٹھنے کے بارے میں ہو, زید کے مریض کے بارے میں ہو, زید کے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو, کوئی بھی صفت ہو اس کی, تو اس کو کہتے ہیں حل مرکبہ, حل مرکبہ, کہ یہ حل ہے مرکب اور وہ حل بسیطہ ہے. بات واضح. حل بسیطہ کو حل بسیطہ کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قضیے میں فقط ایک ہی چیز ہوتی ہے, ثبوت الشے, ایک شے کے ہونے کو ثابت کر رہے ہیں بس. آپ کہتے ہیں کہ زید ہے, اضافی کوئی بھی چیز نہیں یہاں پر آپ ثابت کرتے ہیں. لیکن حل مرکبہ کے اندر आप होने से हटकर एक चीज साबित कर रहे हैं, जैद के लिए कायम होने को साबित कर रहे हैं। यहां पर क्या चीज पाई जाती है? सबूत तो शई इन ले शई इन, एक चीज का दूसरी चीज के लिए साबित करना, इसका मुहतवा व माना है। इस वजह से इसको मुरक्कबा कहते हैं, क्योंकि यहां दो चीजें हैं कि एक चीज को दूसरी चीज के लिए साबित किया जा रहा है, लिहाजा ये हल मुरक्कबा है। और जहां पर फकत सबूत उशय है, होना है, एक चीज है, उसको हल बसीता कहते हैं। बस हल बसीता यानी सबूत उशय, हल मुरक्कबा यानी सबूत शई इन ले शई इन, एक चीज का दूसरी चीज के लिए साबित होना, ये हल मुरक्कबा का मफाद है। यहां तक बात क्लियर हुई है? अगर चाहे मंतिक की सारी बातें हैं, लेकिन वजाहत कर रहा हूं ताकि मतन जो है वो, मतलब जो है वो आपके लिए मुश्किल ना रहे मुताला करते हुए। जब यहां तक मतलब वाजे हो गया, तो अब एक इख्तिलाफ जो पाया जाता है उलमा के दरमियान, वो ये है कि हले बसीता इसके अंदर निस्बत हुक्मिया नहीं पाई जाती। क्यों? इसकी वजह यह है, क्योंकि निस्बत दो चीजों में पाई जाती है, यहां तो जैद है और कुछ भी नहीं है। जैद खड़ा है, दो चीजें हैं, एक जैद है, एक खड़ा होना है, खड़ा होने को साबित करना है जैद के लिए। बस जब दो चीजें हैं तो निस्बत दो चीजों में पाई जाती है, और जैद है यहां पे, तो फकत जैद है और कुछ भी नहीं है। जैद का होना, जैद है, ये जो मैं जुमला बोल रहा हूं, जैद है यहां पर, जैद ही है और तो कुछ भी नहीं है। बस जब यहां पर दूसरी चीज है ही नहीं, तो निस्बत का कोई माना नहीं बनता। बस हले बसीता और हले मुरक्कबा में क्या फर्क है? हले बसीता में निस्बत हुक्मिया नहीं होती, लेकिन हले मुरक्कबा में निस्बत हुक्मिया होती है। बस इस तरीके से क्या है, अज्जा में फर्क आ गया कि हले मुरक्कबा में चार जुज हैं और हले बसीता में तीन जुज हैं। जैसा कि कजिये मुजबा के अंदर चार जुज थे और कजिये सालिबा के अंदर क्या हैं? तीन जुज हैं, चूंकि वहां सलबुल हुक्म था। इसी तरीके से कहते हैं वो कजिया कि जहां पर हमले अव्वली हो, हमले अव्वली प्राइमरी प्रेडिकेट या प्रेडिकेशन, हमल को मेरे ख्याल प्रेडिकेशन कहते हैं, हमले अव्वली। अब इसकी अपनी एक इस्तिलाह, हमले अव्वली किसे कहते हैं, हमले शाय किसे कहते हैं, कि मंतिक की बहस है यहां पर। हमले अव्वली किसे कहते हैं? जहां पर महमूल और मौजू के दरमियान किसी किस्म का फर्क ना हो। जैसे मसलन अब यहां पर जैद खड़ा है, मौजू जैद है, और खड़ा होना एक अलग है मफहूम है। मौजू जैद है, खड़ा होना महमूल है, और जैद जैद है, उसका खड़े होने से कोई ताल्लुक नहीं है, खड़ा होना एक अलग मफहूम है जिसका जैद से कोई ताल्लुक नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हमारे पास जब कहा जाता है कि है इंसान हैवान नातिक है, तो अब यहां यह कजिया क्या है? कजिया मुजबा है और हमल पाया जाता है यहां पर। कौन सा हमल है? हमले अव्वली। हमले अव्वली को पहचानने की अलामत क्या है? कि महमूल और मौजू दोनों मफहूम के एतबार से एक ही हों। इंसान यानी हैवान नातिक, हैवान नातिक यानी इंसान, दोनों का मफहूम एक है। फर्क फकत यह है कि एक मुख्तसर है। अगर मुख्तसर कर दें तो इंसान का लफ्ज आता है, और अगर इसको तफसील दे दें तो वो हैवान नातिक बन जाता है। फर्क फकत क्या है? इजमाल व तफसील का है। हैवान मुजमल है और इंसान जो है वो मुजमल है, हैवान नातिक उसकी क्या है? तफसील है। बस इजमाल और तफसील का फर्क है, वाइल मफहूमी एतबार से इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है पूरे जुमले का। यानी हैवान नातिक ये पूरा, ना अलग हैवान और ना अलग नातिक, इसकी बात नहीं हो रही है। हैवान नातिक ये पूरा जो है। हमले अव्वली में آپ کہتے ہیں چونکہ یہاں دو چیزیں نہیں ہیں، درست ہے؟ جب دو چیزیں نہیں ہیں تو یہاں نسبت بھی نہیں ہے، نسبت ہوتی ہے دو چیزوں میں، تو جب انسان اور حیوان ناطق یہ ایک ہی چیز ہے تو ایک ہی چیز کے اندر تو نسبت نہیں پائی جاتی، نسبت کے لیے دو جہتوں کا، دو طرف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بس بعض علماء نے آ کر کیا کہا کہ حل بسیطا، اور جہاں پر حمل اولی ہو، جن قضایا میں حمل اولی ہو وہاں پر نسبت نہیں ہوتی، بس قضیے کے اجزاء جو ہیں وہ تین ہو جائیں گے ان کے اندر۔ یہ ایک اختلاف تھا جس کی طرف اشارہ کیا جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کس حد تک درست ہے، مختصر سا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم اگر یہ جو موارد ذکر کیے گئے ہیں، مثلا حل بسیطہ کو اگر لے لیں، مثلا حیوان ناطق حمل اولی والا اگر مورد لے لیں، ان موارد کو اگر ہم مد نظر رکھیں جا کر، تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر خلط ہوا ہے بحثوں کا۔ ایک جہت ہے منطقی، ایک اعتبار ہے منطقی، ایک لحاظ ہے منطقی اور ایک لحاظ ہے فلسفی۔ فلسفے کا تعلق واقع سے ہے، واقع خارج سے ہے، اور منطق کا تعلق کس سے ہے؟ ذہن سے ہے، مفاہیم سے چونکہ بحث کرتا ہے علم منطق، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ ذہن سے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، خلط کیسے ہوا ہے؟ اگر ہم فلسفی نگاہ سے جا کر دیکھیں قضایا کو، تو خارج میں جب قضیہ ہم نے بنایا کہ زید موجود ہے، تو خارج میں زید ہے اور بس، یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں، زید ہے، خارج میں زید کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، خارج میں زید فقط ایک ہی طرف رکھتا ہے، دوسری طرف وہاں پر موجود نہیں ہے حل بسیطہ کے مورد میں، خارجی اعتبار سے، درست ہے؟ اور جب میں کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، تو خارج میں دو چیزیں ہیں، درست ہے؟ ایک خود زید کی ذات ہے اور ایک اس کے کھڑے ہونے کی حالت ہے، انسان باقاعدہ ان دو چیزوں کو محسوس کرتا ہے، بس خارج میں دو چیزیں ہیں جب میں یہ قضیہ بناتا ہوں کہ زید کھڑا ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ زید ہے، خارج میں فقط ایک ہی چیز ہے، وہ ہے زید۔ تو یہ فلسفی نگاہ ہے، لیکن جب میں منطقی نگاہ کروں گا، یعنی اس خارج حقیقت کو جب میں اپنے ذہن میں لے کر آتا ہوں، تو ذہن میں خارجی مطلب قضیے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور قضیہ بغیر محمول کے، بغیر موضوع کے تشکیل ہی نہیں پاتا، وہاں پر حتماً دو چیزیں ہوں گی، ایک موضوع اور ایک محمول، درست ہے؟ خارج میں فقط زید ہے، زید کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب زید کے ہونے کو میں ذہن میں لے کر آؤں گا، تو یوں قضیہ بناؤں گا کہ زید موجود ہے، تو اب میرے ذہن میں یہاں پر دو چیزیں تو حتمی ہیں، ایک زید اور ایک موجود، یہ دو مفہوم ہیں میرے ذہن کے اندر، یہ دو ذہن میں مفہوم بنے ہیں میرے اس واقعیت کو دیکھ کر، بس ذہن میں دو طرفیں حتمی ہیں۔ اور یہ بندہ، یہ جو علماء کہہ رہے ہیں کہ حل بسیطہ کے اندر نسبت نہیں ہوتی چونکہ حل بسیطہ کے اندر ایک طرف ہوتی ہے، وہ کس کو مد نظر رکھ رہے ہیں؟ فلسفی نگاہ کو، خارج کو، حالانکہ ہماری بحث کہاں پر ہو رہی ہے؟ منطقی اعتبار سے، علم منطق کے نگاہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، منطقی اعتبار سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قضیے کتنے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، تو وہاں موضوع اور معمول تو حتمی ہے، اور جب دو چیزیں ہیں تو نسبت بھی خود بخود آئے گی اور حکم بھی آئے گا، بس قضیے کا چار جز رکھنا یہ ضروری ہے، बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? बस, और मैं से जैसे हैवान नातिक के कहा इंसान हैवान नातिक, ये तो एक ही चीज है, यहां भी फलसफी और मंतकी लिहाज में आप खलत कर रहे हैं। फलसफी एतबार से देखें, खारजी एतबार से जाकर देखें तो इंसान है और कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे जहन में दो चीजें तश्कील पाती हैं, एक इंसान का मफहूम जो कि मुजमल है, एक हैवान नातिक का मफहूम जो कि तफसील में है। दो चीजें तो हैं बिलाखर, एक मुजमल और एक तफसील, एक मुख्तसर और एक तफसील के साथ दो मफहूम हैं ये। एक एतबार से जब दो है तो नस्बत भी खुद ब खुद आ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि नस्बत का आप इनकार इसलिए कर रहे थे चूंकि एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, पर नस्बत का होना जरूरी नहीं है चूंकि नस्बत के लिए दो तरफें जरूरी हैं। तो हम कह रहे हैं मंतकी लिहाज में दो चीजें हैं। क्लियर हुआ मतलब? देखें इबारत इसका, अगरचे वक्त जो है वो खत्म हो गया मेरे ख्याल में, इबारत जो है वो अगले दर्स में ही पढ़ेंगे, मुख्तसर खुलासा करके इबारत पढ़ लेंगे और फिर अगली बहस में वारिद हो जाएंगे, चूँकि 40 मिनट हो गए हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।